السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سیاسی قائدین کی طرح پاناما لیکس معاملے کے عدالتی فیصلے پر عوام کی رائے بھی منقسم۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں توہین مذہب کا مبینہ ملزم قتل، 3 خواتین گرفتار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان کے شہریوں کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
دہلی ہائی کورٹ نے کلبھوشن جادھو کا معاملہ عالمی عدالت میں لے جانے کے بارے میں حکومت کو ہدایت دینے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں کی سرخیاں ہیں۔ امریکی فوجی ابھی تک مشرقی افغانستان کے اس حصے میں داعش کے مبینہ جنگجوؤں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، جہاں چند روز پہلے سب سے مہلک غیر جوہری بم گرایا گیا تھا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے اندازے کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد کی فوج کے پاس اب بھی کئی ٹن کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ اور روس نے بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی طرف سے پیش کردہ اس مجوزہ بیان کو روک دیا ہے، جس میں شمالی کوریا کی طرف سے حال ہی میں کیے جانے والے میزائل تجربے کی مذمت کی گئی ہے۔ وینزویلا میں جہاں ایک روز پہلے حکومت مخالف مظاہروں میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے، جمعرات کے روز حکومت مخالفین نے عزم ظاہر کیا کہ وہ صدر نکولس مادورو سے استعفے کے مطالبے کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انٹرپول نے بدھ کے روز عرب پتی تاجر اور کمیونسٹ پارٹی کے نقاد گو وینگوئی کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں، لیکن وزارت نے اس کے مبینہ جرم کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جمعرات کے روز انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں اعلان کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں ایشیا میں 3 سربراہی کانفرنسوں میں شرکت کریں گے، اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ نے بدھ کے روز اپنے اتحادیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ امریکی بحری لڑاکا گروپ یو ایس ایس کارل ونسن شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے لیے حقیقتاً شمالی بحر الکاہل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے بلٹن کا پہلا حصہ خاص طور پر پاناما کیس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مبنی ہوگا۔ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وزیراعظم اور ان کے بیٹوں کو ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ 5 ججوں پر مشتمل بینچ کے 2 ججوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم کو نااہل قرار دیا جائے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے اس معاملے کی مزید جانچ کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایک سینئر افسر کی قیادت میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا ہے۔ 5 رکنی بینچ میں پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے جمعرات کو دن 2 بجے یہ فیصلہ سنایا۔ تفصیلی فیصلہ 540 صفحات پر مشتمل ہے۔ جمعرات کو سنایا جانے والا یہ ایک منقسم فیصلہ تھا۔ بینچ میں شامل 2 جج صاحبان جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد نے اختلافی نوٹس لکھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ اختلافی نوٹس میں وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا گیا، لیکن بینچ میں شامل 3 ججوں کے اکثریتی فیصلے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ تحقیقاتی ٹیم کے لیے نام 7 دن میں فائنل کیے جائیں، جس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندوں کو شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل فواد چودھری نے عدالتی فیصلے کے بعد کہا کہ بیرون ملک رقوم کی ترسیل اور دیگر معاملات کے بارے میں تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔
جو کمزوریاں ہیں ان کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، جس میں آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے، ایف آئی اے کے، ایس سی سی پی کے اور اسٹیٹ بینک کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ 60 دن کے اندر، پہلے تو 7 دن کے اندر یہ جو سربراہان ہیں یہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے یہ ٹیم، اور 7 دن کے اندر یہ انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا وزیراعظم ایک جوائنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوگا۔
وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اختلافی نوٹس کو عدالتی فیصلہ ہرگز نہیں سمجھا جائے گا۔
ڈائسینٹنگ نوٹ کی حیثیت صرف ذاتی رائے کی ہوتی ہے، ڈائسینٹنگ نوٹ کی حیثیت عدالتی فیصلے کی نہیں ہوتی، لہٰذا ڈائسینٹنگ نوٹ پہ نہ عمل ہوگا نہ اس کا کوئی اثر ہوگا، لیکن وہ کتابوں میں بند رہے گا۔
وزیراعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس افضل خان، جسٹس عظمت اور جسٹس اعجاز حسن شامل تھے۔ درخواست گزاروں میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی، وطن پارٹی اور عوامی مسلم لیگ شامل تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاناما کیس پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے، اس کے بارے میں تفصیل اردو ویب پر وائس آف امریکہ کے محمد اشتیاق نے فراہم کی ہے، سنتے ہیں انجم ہیرلڈ گل سے۔
آف شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے سے متعلق اپریل سن 2016 کے اوائل میں پاناما کی ایک لا فرم موزیک فونسیکا کی منظر عام پر آنے والی معلومات نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ پاناما دستاویزات کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس یعنی آئی سی آئی جے سے وابستہ لگ بھگ 400 صحافیوں نے 1,15,00,000 سے زائد دستاویزات کا ایک سال تک باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جن افراد کے نام پاناما پیپرز میں آئے ان میں دنیا بھر کے 12 موجود یا سابق سیاسی قائدین بھی شامل ہیں۔ پاناما پیپرز میں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام بھی سامنے آئے۔ اس کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں، خاص طور پر تحریک انصاف نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے خود وزیراعظم کو 2 مرتبہ اس معاملے پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا پڑا، اور انہوں نے حزب مخالف کے مطالبے کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ جب کمیشن بننے میں تاخیر ہوتی چلی گئی تو تحریک انصاف نے 2 نومبر سن 2016 کو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن یعنی بند کرنے کی کال دی، لیکن پھر 28 اکتوبر سن 2016 کو اس معاملے کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پہلے اس معاملے کی سماعت اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی، لیکن دسمبر سن 2016 میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ دیگر جج صاحبان میں جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں۔ اس 5 رکنی بینچ نے 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ، جمہوری وطن پارٹی اور طارق اسد ایڈوکیٹ کی جانب سے پاناما لیگ سے متعلق درخواستیں دائر کی گئیں۔ پاناما لیگ سے متعلق دائر درخواستوں میں لگ بھگ 2600 دستاویزات عدالت میں جمع کروائی گئیں، لیکن بینچ میں شامل ججوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 99% سے زائد دستاویزات متعلقہ نہیں ہیں۔ اسی دوران وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے زیر استعمال لندن کے ایک مہنگے علاقے مے فیئر میں موجود فلیٹس کے بارے میں وزیراعظم کے بیٹوں کا موقف ہے کہ ان کے فلیٹوں کی خریداری کے لیے رقم پاکستان سے منتقل نہیں ہوئی، اور اپنے اس موقف کی دلیل کے لیے انہوں نے قطر کے ایک شہزادے کا خط بطور دستاویزی ثبوت پیش کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ فلیٹس کی خریداری کے لیے قطر کے شاہی خاندان کے ساتھ ہونے والی کاروباری شراکت سے حاصل کردہ رقم خرچ ہوئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاسی رہنماؤں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون فیصلے کو اپنی جیت قرار دے رہی ہے۔ دیگر سیاسی رہنما اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ۔
پاناما لیگ سے متعلق دائر درخواستوں کے فیصلے کے بعد حزب مخالف کی دو بڑی جماعتوں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں شامل تین ججوں جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن نے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کی بیرون ملک جائیدادوں اور سرمایہ کی منتقلی سے متعلق حقائق جاننے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم دیا ہے، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد نے مقدمے کی سماعت کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ ملک میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔
میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے، فوری طور پہ استعفیٰ دے، اور کم از کم تب تک یہ جو 60 دن جب تک جے آئی ٹی اپنا فیصلہ نہیں کرتی تب تک فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ یہ کیوں دے؟ جس طرح کی آج ججمنٹ آئی ہے، کس طرح نواز شریف اس ملک کے سربراہ رہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی اخلاقی اتھارٹی رہ گئی ہے؟ کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ کیونکہ ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔
حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور ملک کے سابق صدر آصف زرداری نے بھی ایک نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا۔
میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفی دے دینا چاہیے، کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں وہ آخری دم تک نہیں دیں گے، ہماری جد و جہد تب تک جاری رہے گی۔
تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے میں ان کی جماعت کے موقف کو تسلیم کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کے حکم کے مطابق وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔
جو بھی عدالت جو ہے حقوق دیتی ہے کسی کو پیش ہونے پہ، یا جے آئی ٹی جو ہے حقوق دے گی، اگر ان کے ساتھ وکیل نے جانا ہوا تو وکیل چلے جائیں گے۔ جو ہمارا ایکچوئل موقف جو ہے اس کی تائید ہوئی ہے، ہم نے آج سے 6 مہینے قبل جو ہے ہم نے لیٹر لکھا تھا کہ کمیشن بنایا جائے، آج انہوں نے کیا کہا ہے، میجورٹی نے کیا ڈیسیژن دیا ہے، تو بھائی وہی بات ہوگی نا، تو ہم انڈورس ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے۔
ادھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے 549 صفحات پر مشتمل طویل فیصلے پر پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود کے پاس۔
وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے نام غیر ملکی اثاثے رکھنے کے پاناما پیپرز کے ذریعے انکشافات سے ٹھیک 1 سال قبل شروع ہونے والا معاملہ جمعرات کو وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف دائر درخواستوں پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے بھی بظاہر ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور دونوں جماعتیں اب بھی اپنے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدالت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان درخواستوں کی محدود دائرہ کار کے اندر وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی کاروباری سرگرمیوں اور ذاتی زندگیوں کا جائزہ لے، اس لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنا کر اس کی تحقیقات کی جائیں۔ جس طرح حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور اس کی سب سے بڑی ناقد پاکستان تحریک انصاف عدالتی فیصلے کو اپنے اپنے موقف کی فتح قرار دے رہی ہیں، اسی طرح عام شہریوں کی رائے بھی عدالتی فیصلے پر منقسم دکھائی دیتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک نجی ادارے سے وابستہ سید عمران ریاض نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی، اور ان کے نزدیک وزیر اعظم کو کام کرتے رہنا چاہیے۔
ہمیں تو یہی توقع تھی کہ ایسا فیصلہ کوئی نہیں آئے گا کہ جس سے عوام کو یا ان کو کوئی وہ ہوگا، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو وہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو باقی ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ملک میں ترقی آنی چاہیے، نہ کہ گورنمنٹ ہٹائی جائے اور گورنمنٹ کو اس طرح کیا جائے۔
لیکن ایک اور شہری ریاض علی توری کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلہ ایسا نہیں جس کی انہیں توقع تھی۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سب کو احترام تو کرنا ہوگا، لیکن جہاں تک میرے خیال ہے عوام کی امیدوں کی پہ پورا نہیں اتر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جے ٹی بنے گی تو وزیر اعظم تو چیف ایگزیکٹو ہے, تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور کیسے پاور فل ہوگی؟ تو اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلے پہ نہ پہنچ سکی تو جے ٹی کیسے پہنچ جائے گی؟
فیصلے کے وقت حکومتی عہدیداروں کے علاوہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے سربراہان سمیت ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ میں موجود تھی, جبکہ عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں کا ایک جمع غفیر تھا. فیصلے کے بعد سب ہی اسے اپنے اپنے موقف کی جیت قرار دیتے ہوئے فتح کا نشان بنا کر مسرت کا اظہار کرتے نظر آئے, جبکہ مسلم لیگ نون کے حامیوں کی طرف سے عدالت کے باہر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. گو کہ حکمران جماعت اور تحریک انصاف نے یہ کہہ رکھا تھا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو سپریم کورٹ نہ آنے کی ہدایت کر رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں ہی جماعتوں کے کچھ کارکنان یہاں موجود تھے جو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری کو سپریم کورٹ کے باہر تعینات کیا گیا تھا, جبکہ شاہراہ دستور جہاں عدالت عظمیٰ سمیت دیگر اہم سرکاری عمارتیں واقع ہیں کی طرف جانے والے راستوں پر بھی قانون نافذ کرنے والوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود تھی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اس فیصلے پر لوگوں کا رد عمل ملا جلا ہے. لاہور میں ہماری رپورٹر سمیرا لطیف نے عام لوگوں سے بات کی. آئیے سنتے ہیں کہ یہ لوگ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
آج کا جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ ایک جمہوریت کی جیت ہے اور وہ پاکستان کی جیت ہے, پاکستان کی ترقی کی جیت ہے, پاکستان کے تمام منصوبے جو ہیں ان کی ایک جیت ہے. یہ عوامی فیصلہ آیا ہے, عوامی منگوں کے مطابق عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اس کو ہم حسین کہتے ہیں, حسین سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز یہ ترقی کا سفر جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ جاری اور ساری رہے گا.
ہم لوگوں کو تو امید تھی کہ فیصلہ خود سپریم کورٹ ہے, فیصلہ ایسا کرے گی کہ یا کہے گی کہ گنہ گار ہیں یا کہے گی کہ یہ پاک صاف ہیں. اب سپریم کورٹ نے اپنے سر پر سے تو یہ بوجھ اتار کے جی آئی ٹی پہ ڈال دیا ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اگر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تو یہ جی آئی ٹی پہلے ہی بن جانی چاہیے تھی کہ جی آئی ٹی فیصلہ کر لیتی. اب سپریم کورٹ سے بڑھ کے جی آئی ٹی ہو گئی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گناہ گار ہے ہر انسان کو پتہ چلتا ہے, یہ پاناما کا کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. اور سچ کو اگر سچ کہنے میں جی آئی ٹی ہی نے یہ سچ کہنا تھا تو پہلے میرا خیال ہے کہ یہ جی آئی ٹی بن جاتی تو زیادہ اچھا تھا.
ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ عدالت نے اچھا فیصلہ کیا ہے, اچھی رائے پہ چلے سارے, ٹھیک ہے, یہ قوم کے لیے بھی بہتر ہے. ناشف زندہ آباد.
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کرپشن جیت گئی اور عدلیہ ہار گئی, بس یہی میں کہوں گی.
سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا, ان کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ جو فیصلہ کرے عوام فیصلہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے.
دو ججوں نے بالکل صاف لکھ دیا کہ صادق اور امین نہیں رہا, وہ اس سے زیادہ کوئی بات رہ نہیں گئی. سپریم کورٹ کے دو ججوں نے جب واضح لکھ دیا ہے تو نواز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے.
میاں نواز شریف ہمارے بہت اچھے لیڈر ہیں اور انہوں نے بہت کام کرائے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں دن اور رات انشاءاللہ.
اور کراچی سے سعود ظفر نے رپورٹ دی ہے کہ صوبے سندھ میں بھی تجزیہ کاروں نے اپنے رد عمل کا اس طرح اظہار کیا.
طویل انتظار کے بعد بالآخر پاناما کیس کا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ کے اس طویل فیصلے کے مطابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نا اہل قرار نہیں دیے گئے. ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں اس کیس کی 26 سماعتیں ہوئیں. 23 فروری 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آج اسے جاری کیا گیا. 540 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ڈی جی ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات میں ناکام رہے, اور فیصلے کے مطابق 7 روز میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کے بعد 60 یوم کے اندر اندر اس کی تحقیقات کو عدالت میں جمع کرایا جائے. جے آئی ٹی میں ملٹری انٹیلیجنس, ایف آئی اے, آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے, اور وزیر اعظم سمیت ان کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. اس بارے میں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی کہتی ہیں,
میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو حسب توقع ایک ایگزٹ فیز ایگزٹ دے دیا گیا ہے, ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی دے دی گئی ہے, فیس سیونگ بھی دے دی گئی ہے, اور قوم کو پھر تجرب میں ڈال دیا گیا کہ یہ 60 دن یہ کہانی اور چلے گی. دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن اداروں نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. آپ ان اداروں کو پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو انویسٹیگیٹ کریں جنہوں نے جن اداروں نے اپنی کوتاہی کو کا بھی اقرار کیا اور اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ یہ کرنے کے متحمل نہیں ہیں, ان سے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک وی آئی ٹی بنائیں. ہاں ہوا یہ ہے کہ اب جو آنرس ہے اس پورے اس کا وہ رسپانسبلٹی اب نواز شریف پہ چلی گئی ہے. پہلے یہ تھا کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پروف دیں, تو یہ بات تمام پانچوں ججز نے کہی ہے کہ جی ناجائز طریقے سے دولت کا حصول تو ہے.
سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تشکیل دی جانے والی جے آئی ٹی ہر دو ہفتے کے بعد اسی بینچ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے گی. تفصیلی فیصلے میں دو ججز کا اختلافی نوٹ شامل ہے جبکہ تین ججز کی رائے میں معاملے کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. معروف تجزیہ کار اور کالم نگار مقتدہ منصور اس بارے میں رائے رکھتے ہیں.
بنیادی طور پر ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہ فیصلہ آیا کیونکہ عدلیہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے کہ معاملات اچانک ایک اختلافی چلے جائیں, اس سطح پہ چلے جائیں جہاں پر کیاوس یا انتشار پیدا ہو جائے. لہٰذا مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. لیکن دو جو جج صاحبان کا جو سینئر موسٹ ہیں ان کا جو فیصلہ ہے جن میں جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار ان کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ اصل میں دیکھا جائے تو ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں انہوں نے میاں صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ وہ 62-63 کے حوالے سے امین و صادق نہیں رہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ ہو جانا چاہیے. اس سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت کی ہے اس کے اندر میاں صاحب کو اب جو ہے, پہلے اگر انہوں نے مستعفی نہیں ہوئے تھے اب مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ جے آئی ٹی کے سامنے جانے میں اس وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک تو وزارت عظمیٰ کے عہدے کی تسلیل ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ سب سے خطرناک بات یہ ہوگی کہ جو لوگ جے آئی ٹی میں ہوں گے وہ افسران ان کے ماتحت ہوں گے, اس لیے اس جے آئی ٹی کی شفافیت پر اس کی تہ تفتیش کی شفافیت پر جو ہے وہ سوال اٹھ سکتے ہیں.
پاناما کیس کی سماعت جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی اور آج یہ تفصیلی فیصلہ کورٹ روم نمبر 1 میں پڑھ کر سنایا گیا. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور بلوچستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں, کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنتے ہیں.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے پاناما لیکس کے بارے میں فیصلے پر بلوچستان کے وکلاء اور شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پانچ رکنی بینچ کی طرف سے اس معاملے کی مزید جانچ پڑتال کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تحقیقات مکمل کر کے قوم کو مطمئن کرے گی. بلوچستان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے کچھ شخصیات ذاتی اور سیاسی حوالے سے متاثر ہو سکتی ہیں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عادی شکیل کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیم سیاسی نوعیت کا کیس تھا اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے.
تو جس پارٹی کے خلاف کرمنل ایکشن ہوگا تو اس کے لیے نیچرلی ان کی جو پولیٹیکل ساکھ ہے وہ افیکٹ ہو, اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ہے, اس کا پولیٹیکل افیکٹ بھی پڑے گا. جو ہے فیصلہ ہے اس کا دور رس نتائج نکلیں گے اس کے اور یہ انڈیویجولی بھی افیکٹ کرے گا.
بلوچستان کے شہریوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کا اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گا اور اب مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, جبکہ سیاسی رہنماؤں کو عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.
کمیشن کی جو بات کی گئی ہے, کمیشن سٹنگ وزیراعظم کے خلاف جو اداروں کے سربراہ جو ہے وہ کمیشن کے ممبر منتخب کریں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ سٹنگ وزیراعظم یا اس کی فیملی کے خلاف تحقیقات کرے یا عوام کے سامنے وہ حقائق لا سکے جو حقیقت ہے.
میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اپنے جورسڈکشن سے آگے جا کے کوئی ججمنٹ نہیں کیا, لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا فیصلہ ہے.
فیصلہ تو بالکل سپریم کورٹ کی ہے, اس کو ہمیں مانا چاہیے صحیح ہو یا غلط ہو.
ہم لوگ یہ مطمئن ہیں کہ جو ہمارے ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنایا جائے, کمیٹی تشکیل دی جائے, تو اگر وہ نیب ادارے صحیح طریقے سے انکوائری کرتے ہیں تو اللہ پاک ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں.
اعلیٰ عدالت کے پانچ رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, جو جمعرات کو بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسلام آباد میں سنایا. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور پاکستانی کنٹرول والے کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ اس فیصلے نے پاکستان کو ایک بحران سے بچا لیا ہے. مظفر آباد سے اس بیان کی تفصیل بتائیں گے روشن مغل.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قائم وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کی حکومت نے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جشن منایا ہے۔ جمعرات کے روز پاکستانی سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ہزاری یکجہتی کرنے کے لیے حکمران جماعت مسلم لیگ کے کارکنوں اور وزراء نے تقریب منعقد کی، جس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ بقول ان کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے پاکستان کو بحران سے بچا لیا ہے۔
کشمیر کی ضرورت کیا ہے؟ ایک جمہوری پاکستان اور ایک مضبوط اور مستحکم اقتصادی طور پر پاکستان جو ہمارا وکیل ثابت ہو سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری ان دعاؤں کو قبول کیا، پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کو قبول کیا اور ملک ایک بحرانی کیفیت سے بچ گیا۔
انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک کی اقتصادی صورتحال پر اتنے جلد مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ اس بازار میں کاروبار میں کئی پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔
آج اس فیصلے کے بعد سٹاک ایکسچینج 1900 پوائنٹ اوپر گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ موجودہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔
خیال ہے کہ فاروق حیدر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ پاکستانی کشمیر کے صدر بھی ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر پاکستانی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں میں بھی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ہزار یکجہتی اور ہزار تشکر کے لیے مسلم لیگ کے حامیوں کی طرف سے مظاہرے کیے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ برس ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کی حکومت قائم ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاناما کیس پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس پر رد عمل پر مبنی کچھ رپورٹیں ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ اب سے کچھ دیر کے بعد بین الاقوامی خبریں اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، تو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ امریکی فوجی ابھی تک مشرقی افغانستان کے اس حصے میں داعش کے مبینہ جنگجوؤں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، جہاں چند روز پہلے سب سے مہلک غیر جوہری بم گرایا گیا تھا۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ امریکی فوجی سب سے بڑے بارودی بم، جسے بموں کی ماں کہا جاتا ہے، داعش کی زیر زمین سرنگوں کے نیٹ ورک پر گرائے جانے کے ایک روز بعد امریکی فوجیوں نے افغان فورسز کے ساتھ اس مقام پر پہنچنے کے بعد علاقے میں فوجی اہمیت کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ امریکی فوج کے ترجمان کیپٹن ولیم سیلون کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں آمد رفت پر پابندی ہے کیونکہ وہ جنگ کا علاقہ ہے اور ہم وہاں ابھی تک دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ابتدائی اندازوں کا حوالہ دیتے ہوئے کیپٹن سالون نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی فوج کو پختہ یقین ہے کہ دنیا کے سب سے وزنی بارودی بم گرانے سے کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ تاہم اس علاقے میں عام لوگوں کے آنے جانے پر پابندی کے باعث آزاد ذرائع سے امریکی فوج کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے اندازے کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد کی فوج کے پاس اب بھی کئی ٹن کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ تخمینہ شام میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے 2 ہفتے کے بعد جاری کیا گیا۔ اس حملے میں تقریباً 90 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل ان ملکوں میں شامل ہے جو صدر اسد کی فوج پر کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ شام ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ اسرائیل کے ایک سینئر فوجی عہدیدار نے ایک بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ کئی ٹن کیمیائی ہتھیار بدستور اسد کی فورسز کے قبضے میں ہیں۔ روس نے بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی طرف سے پیش کردہ اس مجوزہ بیان کو روک دیا ہے جس میں شمالی کوریا کی طرف سے حال ہی میں کیے جانے والے میزائل تجربے کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ شمالی کوریا کی بیلسٹک میزائل کی غیر قانونی سرگرمیاں جوہری ہتھیاروں کی ترسیل کی طرف لے جا رہی ہیں اور یہ خطے اور خطے سے باہر کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس بیان میں سلامتی کونسل کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا جانا شامل تھا کہ شمالی کوریا فوری طور پر سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی منافی مزید اقدامات کو روک دے اور ان قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ ایران خطے کے لیے خطرہ ہے اور اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ پوری دنیا میں افراتفری اور انتشار پھیلائے گا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلطیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ٹرمپ انتظامیہ ایران کے بارے میں امریکی پالیسی پر اثر نو نظر ثانی کر رہی ہے کیونکہ ایران عالمی سلامتی کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں،
ایران از دی ورلڈز لیڈنگ سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم اینڈ از ریسپانسبل فار انٹینسیفائنگ ملٹیپل کانفلکٹس۔
ایران دنیا بھر میں دہشت گردی کی قیادت کر رہا ہے، وہ شام، یمن، عراق اور لبنان میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے حملوں کی مسلسل حمایت کرتا آیا ہے۔ ان ملکوں میں وہ امریکہ کی ان کوششوں کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کا مقصد علاقے میں امن و استحکام قائم کرنا ہے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ اگر ایران کو روکا نہ گیا تو وہ شمالی کوریا کی طرح ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھا سکتا ہے۔
With its latest test of a medium-range ballistic missile, Iran's continued development and proliferation of missile technology.
حال ہی میں ایران نے درمیانے فاصلے کے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو توسیع دے رہا ہے جو سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سن 2015 میں امریکہ نے ایران کے ساتھ 5 دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے بدلے میں اس پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا اندیا دیا گیا۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ اس معاہدے کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اسے بدترین معاہدہ قرار دیا ہے۔ ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ سمجھوتے سے ایران کا ایٹمی خطرہ نہیں ٹلا ہے۔
It is another example of buying off a power who has nuclear ambitions. We buy them off for a short period of time.
یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہم نے کسی ملک کی ایٹمی خواہشات کو خریدنے کی کوشش کی ہے اور یہ سودا بھی ایک مختصر مدت کے لیے ہے، یعنی پھر کسی اور کو اس سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں مکمل طور سے ان خطرات کو نظر انداز کیا گیا جو ایران علاقے اور پوری دنیا میں بدامنی پھیلانے کے لیے کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے متعلقہ تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے بارے میں فیصلہ کن رویہ اختیار کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا میں جہاں ایک روز پہلے حکومت مخالف مہلک مظاہروں میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے، جو برات کے روز حکومت مخالفین نے عزم ظاہر کیا کہ وہ صدر نکولس مادورا سے استعفے کے مطالبے کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہزارہا افراد بدھ کے روز کیراکاس کی بڑی سڑکوں پر جمع تھے جبکہ صدر مادورو اور ان کی سوشلسٹ پارٹی کے حق میں اور ان کی مخالفت میں گروپ مظاہرے کر رہے تھے۔ دارالحکومت کے مغربی حصے میں پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی جبکہ ایک نوجوان گولی لگنے سے زخمی ہو گیا اور سرجری کے دوران ہلاک ہو گیا۔ حکومت نواز ملیشیا پر اس کی ہلاکت اور سین کرسٹوبیل میں خاتون کی ہلاکت کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ استغاثے کا دفتر ان دونوں ہلاکتوں کے حالات کی تفتیش کر رہا ہے۔ کیراکاس کی قریبی ریاست میرانڈا میں ایک نیشنل گارڈ فوجی بھی ہلاک ہو گیا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انٹرپول نے بدھ کے روز ارب پتی تاجر اور کمیونسٹ پارٹی کے نقاد گوئی وینگ گوئی کے گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں، لیکن وزارت نے اس کے مبینہ جرم کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے، انٹرپول نے پہلے ہی مشتبہ مجرم گو وینگ گوئی کی گرفتاری کا ریڈ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس بیان سے پہلے وائس آف امریکہ کی مینڈرین سروس سے ایک براہ راست انٹرویو میں گوو نے کہا تھا کہ وہ چینی لیڈروں کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کی تفصیلات فراہم کرے گا۔ چینی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ سے اس انٹرویو کے نشر ہونے سے پہلے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن بار بار کے اصرار کے باوجود اس نے بدعنوانی کے دعووں کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جمعرات کے روز انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں اعلان کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں ایشیا میں 3 سربراہی کانفرنسوں میں شرکت کریں گے۔ پینس نے جو اپنے ایشیا کے 10 روزہ دورے پر انڈونیشیا پہنچے ہیں کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ ہے کہ وہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان، فلپائن میں مشرقی ایشیائی سربراہ اجلاس اور ویتنام میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مائک پینس نے اسلام کی معتدل روایات کو قائم رکھنے پر انڈونیشیا کی تعریف کی۔ وہ جمعرات کے روز اس ملک کے دورے پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے صدر ودودا اور جنوب مشرقی ملکوں کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی جمہوریت کی حیثیت سے انڈونیشیا اور امریکہ کے درمیان کئی قدریں مشترک ہیں، جن میں آزادی، قانون کی حکمرانی اور متنوع انسانی اور مذہبی حقوق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو انڈونیشیا سے شراکت داری پر فخر ہے جو ان قدروں کو محفوظ رکھتا ہے اور انہیں فروغ دے رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بدھ کے روز اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے شمالی کوریا کی جانب جانے والے امریکی بحری بیڑے کی سمت سے متعلق غلط بیانی سے کام لیا تھا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ وہ شمالی کوریا کی طرف جا رہا ہے جبکہ وہ حقیقت میں اس کے بالکل دوسری جانب رواں تھا۔ اس بارے میں ولیم گیلو کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
بنیادی طور پر تو یہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی دھمکیوں کے جواب میں امریکی عزم کا مظاہرہ تھا۔ اس کی بجائے وائٹ ہاؤس کے لیے یہ ایک مزید سیاسی تنازع کا باعث بنا، اور اس مرتبہ یہ تنازع اپنے ساتھ عالمی سطح پر مرتب ہونے والے اثرات بھی لیے ہوئے ہے۔ یہ سب گزشتہ ہفتے اس وقت شروع ہوا جب امریکی فوج نے یہ بیان جاری کیا کہ اس نے کارل ونسن سٹرائک گروپ نامی اپنے بحری بیڑے کو سنگاپور سے شمال میں کوریا کی جانب رواں ہونے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایک روز بعد پینٹاگون کے سربراہ جم میٹس نے اس فیصلے کے پیچھے موجود استدلال کو بیان کرتے ہوئے کہا،
شی آپریٹس فریلی اپ اینڈ ڈاؤن دی پیسیفک اینڈ شی از جسٹ آن ہر وے۔
یہ یو ایس ایس کارل ونسن بحر الکاہل میں آزادانہ آگے پیچھے آتا جاتا رہتا ہے، اور یہ اس جانب اس لیے جا رہا تھا کیونکہ ہمارے نزدیک اس وقت اس کی وہاں موجودگی میں بہترین دانشمندی تھی۔ رپورٹروں کو یہ بات اس طرح سے سمجھ آئی کہ بحری بیڑا فوری طور پر کوریا کی جانب جا رہا ہے۔ اسی روز فاکس نیوز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں مزید الجھاؤ پیدا کرتے ہوئے کہا،
وی آر سینڈنگ این آرمادا ویری پاورفل، وی ہیو،
ہم وہاں جنگی جہازوں کا بیڑا بھیج رہے ہیں جو بہت طاقتور ہے، ہمارے پاس آبدوزیں ہیں جو بہت ہی طاقتور ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے بعد یہ پتا چلا کہ کارل ونسن کوریا کی بجائے دوسری جانب رواں ہیں، وہ جزیرہ نما سے 5,000 کلومیٹر کی دوری پر دوسری جانب جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر بات کرتے ہوئے اس سب کا الزام اطلاعات کی غلط ترسیل پر عائد کیا۔ تاہم بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا، صدر صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے بحری جہازوں کا بیڑا جزیرہ نما کی جانب جا رہا ہے، تو یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا تھا بلکہ ایسا ہو رہا ہے۔ اسپائسر نے اس کا الزام صحافیوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس خبر کی تصدیق پینٹاگون سے کرنا چاہیے تھی۔ اسی دوران پینٹاگون کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ کارل ونسن بالآخر کوریا کی جانب رواں ہے اور اپریل کے آخر تک وہاں پہنچے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے 100 دن کے دوران امریکی انتخابات میں روس کی ممکنہ مداخلت کے بارے میں کئی تحقیقات نے ان کی توجہ کو بٹھائے رکھا اور خلل ڈالا، جن سوالات کا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور کانگریس جواب چاہتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ٹرمپ کی مہم نے ماسکو کے ساتھ ساز باز کی؟ وائس آف امریکہ کے مسعود فریوار کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنتے ہیں۔
10 جنوری کو سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی سماعت کے دوران ملک کے اعلی انٹیلیجنس عہدیداروں نے پہلی بار امریکہ کے گزشتہ برس کے صدارتی انتخابات کو سبوتاش کرنے کی روسی کوششوں پر شہادت دی. قومی انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمس کلیپر نے کہا,
وی ہیو ہائی کانفیڈنس دیٹ پریزیڈنٹ پوٹن آرڈرڈ این انفلوئنس کیمپین ان 2016 ایمڈ ایٹ دی یو ایس پریزیڈنشل الیکشن.
ہمیں اس بارے میں بڑا اعتماد ہے کہ صدر پوٹن نے 2016 کی امریکہ کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران اس پر اثر ڈالنے کی ایک مہم چلانے کا حکم دیا. اس مہم کا مقصد امریکہ کے جمہوری عمل پر لوگوں کے یقین کو کم کرنا, سابقہ وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو بدنام کرنا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر ان کی صدارت کے امکانات کو کم کرنا تھا. پوٹن اور روسی حکومت نے منتخب صدر ٹرمپ کے لیے ترجیح کو فروغ دیا. اور ایک ایسے سیاسی اسکینڈل میں جو واشنگٹن میں برسوں بعد پہلی بار ہوا ہے, الزامات بڑے ہیں لیکن جوابات بس چند ہی ہیں. ہفتوں کی پریشان کن پیش رفتوں کے بعد ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر کا استعفی آیا اور اٹارنی جنرل اور ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین تحقیقاتوں سے الگ ہوئے اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے آخر کار پر سرعام وہ بات کہی جو ہفتوں سے خلاص آ رہی تھی کہ بیورو نے گزشتہ جولائی میں روس کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. ان کا کہنا تھا,
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. And that includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign.
مجھے محکمہ انصاف نے اس بات کی تصدیق کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایف بی آئی انٹیلیجنس کاروائیوں کے انسداد کے مشن کے طور پر 2016 کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کی روسی حکومت کی کوششوں کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس میں ٹرمپ مہم سے وابستہ افراد اور روسی حکومت کے درمیان کسی تعلق کی نوعیت کے بارے میں تحقیقات بھی شامل ہے. اور جیسا کہ کسی بھی کاؤنٹر انٹیلیجنس سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں ہوتا ہے, ایف بی آئی یہ جاننا چاہتی کہ کیا کسی قسم کے جرائم کا ارتکاب ہوا. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور روس کے ملوث ہونے کے بارے میں الزامات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اصل اسکینڈل اوباما حکومت کی جانب سے گزشتہ سال ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کی نگرانی تھی. صدر ٹرمپ نے کہا تھا,
It's all fake news.
یہ سب جعلی خبریں ہیں, بالکل جعلی خبریں. امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں خواہ اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بنگلہ دیش کا جزیرہ قطب دیا بڑھتے ہوئے سمندری پانی اور سمندری طوفانوں کے سبب تشویش کا حامل رہا ہے اور کئی شہریوں نے ساحل سے منتقلی میں عافیت سمجھی ہے, لیکن اس وقت پورے ملک میں دسیوں لاکھوں افراد کو موسمی تغیرات کے سبب سخت اثرات کا سامنا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید موسمی خطرات سے متعلق پریشانی پائی جاتی ہے. تفصیلات کاکسس بازار سے وائس آف امریکہ کے لیے جان اوینز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن کی زبانی.
وائس آف امریکہ کے رپورٹر جان اوونز نے ایک کشتی پر اس جزیرے کا مختصر سفر کیا ہے. ان کے بقول اس جزیرے کو موسمیاتی تغیر سے جو خدشات ہیں اس سے کہیں زیادہ پورے ملک کو ہیں. حالیہ عشروں میں زور پکڑتی لہروں نے آدھے جزیرے کو ہڑپ کر لیا ہے, جبکہ سمندری طوفانوں کے سبب 65,000 افراد یہ جزیرہ چھوڑ چکے ہیں. ایسے میں جب بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے, اس جزیرے کے باسیوں کو خطرہ ہے کہ حالات مزید ابتر ہوں گے. مقامی شہری روزینہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسے تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, لیکن جو لوگ یہاں پر ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے پاس بھی اگر پیسے ہوتے تو میں یہاں سے چلی گئی ہوتی, لیکن میں یہاں ابھی تک ہوں. روزینہ کا پہلا گھر جس جگہ موجود تھا اب وہ نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ مئی میں طوفان کی نظر ہو چکا. چاول کے کھیت اب کھارے میدانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور یہاں بھی اکثر ڈیموں کو توڑتا پانی پہنچ جایا کرتا ہے. ماہی گیری کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے اور بارشوں کا موسم اگر طویل ہو جائے تو جال سکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. صابر احمد کا ماہی گیری کا کاروبار اسی مشکل سے دوچار ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے یہاں کافی چیزیں حاصل کر لیتے تھے, لیکن اب ہمیں دوسری جگہوں سے یہ چیزیں خریدنا پڑتی ہیں. جنوبی قطبدیہ کا بازار جو سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے سمندری پانیوں کے سبب متاثر ہوگا، لیکن یہ خطرات اس خطے سے آگے بھی ہیں۔ طوفان اس علاقے کے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں اور بنگلہ دیش کے ساحلوں کے نزدیک متعدد عوامل تبدیلیوں کا سبب بن رہے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تغیر قطب دیا اور اس جیسی دیگر جگہوں پر تبدیلی لا رہا ہے اور ملک کے دو تہائی حصے کا سمندر کی سطح سے محض 5 میٹر بلند ہونا خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کی گزشتہ سال کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ بنگلہ دیشی شہری خطرات سے دوچار ہیں۔ ملکی سطح پر اقدامات ضروری ہیں، لیکن ایک امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو بھی موسمیاتی تغیر کے انسانی زندگی پر اثرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوسٹ سے وابستہ محمد اسلم کہتے ہیں،
I think that the developed countries are the most responsible for climate change and they need to support.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک موسمیاتی تغیر کے زیادہ ذمہ دار ہیں، ہماری ان کوششوں میں انہیں مدد دینی چاہیے۔ ترقی یافتہ ملک ترقی پذیر ملکوں کے حقوق چھین رہے ہیں۔ یہ تھے ایک مقامی شہری کے الفاظ۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے ایک دیہی علاقے کی 3 خواتین نے توہین مذہب کے ایک مقدمے میں ملوث شخص کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ضلع پولیس افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تینوں مسلح عورتوں نے بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 3 مسلح خواتین نے فائرنگ کر کے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جس کے خلاف لگ بھگ 13 سال قبل توہین مذہب کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے گاؤں نانگل مرزا میں بدھ کو پیش آیا۔ پسرور کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اعجاز حمید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقتول فضل عباس کے خلاف 2004 میں توہین مذہب کے الزام کے تحت مقامی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے تھے اور حال ہی میں وطن واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک مقامی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی۔ اعجاز حمید نے کہا کہ گزشتہ روز فضل عباس کے گھر پر 3 برقع پوش خواتین آئیں، جن کے نام آمینہ، رضیہ اور افشاں بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جیسے ہی فضل عباس ان خواتین کے سامنے آئے تو افشاں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تینوں خواتین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ اعجاز حمید نے کہا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فضل عباس پر گولی افشاں نے چلائی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس اقدام کا ابتدائی محرک مبینہ طور پر توہین مذہب کا معاملہ نظر آتا ہے، تاہم ان کے بقول پولیس تفتیش میں دیگر پہلوؤں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور قانون کے مطابق اس جرم کی سزا موت ہے، تاہم ملک میں ایسے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں ایسے الزامات کا سامنا کرنے والوں کے خلاف کسی قانونی کارروائی سے پہلے ہی انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق محض توہین مذہب کے الزام پر 60 سے زائد افراد کو مشتعل افراد کے ہاتھوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوسری طرف ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں جن میں ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف توہین مذہب کے الزامات عائد کیے گئے۔ اسی تناظر میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ ملک کے بعض سیاسی اور سماجی حلقے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں واقع ایک یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو ساتھی طلبہ اور دیگر افراد نے مبینہ طور پر توہین مذہب سے متعلق مواد کی تشہیر پر تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہلی ہائی کورٹ نے پاکستان میں قید بھارتی باشندے کلبھوشن یادیو کا معاملہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جانے سے متعلق پیٹیشن مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اپنے شہری کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کا ایک فوجی پینل یادیو کو تخریب کاری میں ملوث بھارتی جاسوس قرار دے کر موت کی سزا سنا چکا ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
دہلی ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی اس درخواست کو خارج کر دیا جس میں عدالت سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ وہ مرکزی حکومت کو یہ ہدایت دے کہ وہ کلبھوشن جادھو کا معاملہ، جنہیں جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں کے الزام میں پاکستان میں سزائے موت سنائی گئی ہے، عالمی عدالت میں لے جائے۔ درخواست داخل کرنے والے سماجی کارکن راہل شرما نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جادھو تک سفارتی رسائی کی سہولت فراہم کی جائے۔ کارگزار چیف جسٹس گیتا مٹل اور جسٹس انو ملہوترا کے بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایسے میں جبکہ بھارتی حکومت اپنے شہری کی زندگی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اس قسم کی ہدایت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عدالت نے درخواست خارج کرنے کے ساتھ ساتھ اس بارے میں میڈیا کو تفصیلات بتانے پر اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ حکومت کے ماہرین پر چھوڑ دیا جانا چاہیے، اس میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ساؤتھ ایشین مائنارٹیز لائرز ایسوسی ایشن ساملہ کے سیکرٹری جنرل اور دہلی ہائی کورٹ کے سابق ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹر فیروز غازی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہلی ہائی کورٹ نے درست فیصلہ کیا ہے۔
اب ایسے معاملات میں جبکہ پارلیمنٹ سے لے کے ہر جگہ یہ بات اٹھی ہے، اٹھائی گئی ہے کہ ہم ہر طرح سے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں ایکسیس کرنے کی اور اس کو کلبھوشن جادو کو ریلیز کرنے کی۔ ایسے سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح کنکلوژن میں پہنچی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب معاملہ دو ملکوں کا ہو تو عالمی قوانین کی بھی پابندی کی جانی چاہیے۔ خیال ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ کلبھوشن جادھو کے خلاف عدالتی کارروائی کے دوران تمام قانونی ضابطوں کی پاسداری کی گئی ہے۔ دینی اثنا، بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر سید حیدر شاہ کو بدھ کے روز طلب کیا اور کلبھوشن جادھو تک سفارتی رسائی کی سہولت فراہم کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا۔ وزارت خارجہ کے اہلکاروں نے ان سے کہا کہ جادھو بے قصور ہیں اور ان کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمبا والے نے پاکستانی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کی تھی اور جادھو پر عائد فرد جرم اور فوجی عدالت کے فیصلے کی نقول طلب کی تھیں۔ انہوں نے کونسلر رسائی کی سہولت کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان بھارت کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے کہ کلبھوشن جادھو بے قصور ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انہیں اقبالیہ بیان اور دیگر شہادتوں کی بنیاد پر سزائے موت سنائی گئی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پھر بھی تم کو چاہیں گے، تفصیلات فکر و فن میں۔
تم میرے ہو، اس پل میرے ہو، کل شاید یہ عالم نہ رہے، کچھ ایسا ہو تم نہ رہو، کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے۔
ارجن کپور اور شردھا کپور کی فلم ہاف گرل فرینڈ کا ٹریلر تو ریلیز ہو ہی چکا ہے، لیکن اس فلم کے جس گیت نے سب کے دلوں کو چھو لیا ہے وہ ہے اریجیت سنگھ کی آواز میں گایا گیا اس فلم کا نیا گیت۔
میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، پر I can be your half girlfriend۔
میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔
یہ گیت ہیرو مادھو جھا یعنی ارجن کپور اور ریا سومانی یعنی شردھا کپور کی محبت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔
ملے ہو جب سے مجھے اور سنہری میں لگتی ہوں، صرف لبوں سے نہیں اب تو پورے بدن سے ہنستی ہوں۔ میرے دن رات سلونے سے سب ہے، تیرے ہی ہونے سے یہ ساتھ ہمیشہ ہوگا نہیں تم اور کہیں۔
فلم کے ہدایت کار موہت سوری نے اس کی ریلیز سے قبل ناظرین کے ساتھ اس گیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ گیت محبت کا ایک خوبصورت اظہار ہے اور اریجیت، متھن اور میں اس گیت کی ریلیز پر بہت پرجوش ہیں۔
So, Mr. Jha, why do you want to study in St. Stephen's?
Sir, myself coming from village area, I feeling ki... Sir, hum Hindi mein uttar dena chahenge. Agar hum Angrezi mein bolte rahe, to saanj ho jaye to interview khatam hote hote.
Half Girlfriend Chetan Bhagat ke isi naam ke novel se maakhooz hai. Isse qabl unke novels par do filmein bani hain. Two States aur Three Idiots. ٹو اسٹیٹ میں ارجن کپور اور عالیہ بھٹ نے مرکزی کردار ادا کیے تھے، جبکہ تھری ایڈیٹس میں عامر خان اور کرینہ کپور موجود تھے۔ ہاف گرل فرینڈ 19 मई को रिलीज की जाएगी।
कॉलेज का सबसे टॉप लड़की पकड़ा है, बवाल है रिया सवारी।
ए माधव, ये जो रिया नाम की सुन चिड़िया है ना, ये केवल तुमको घुमाएंगी और कुछ नहीं करेंगी। हम कह रहे हैं, सुन लो हमारा बात।
हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले रिया, तुम्हारी इस इंग्लिश मीडियम दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाएंगे।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
अमरीका वक्तन फवक्तन बाज ऐसे अफराद की निशानदेही करता है जो दहशतगर्द तंजीमों के ऑपरेशन में नहायत अहमियत के हामिल होते हैं। इनमें से अक्सर का ताल्लुक आला क़यादत से होता है या वो दहशतगर्द तंजीमों की माली इमदाद का वसीला बनते हैं। तमाम मामलात में वो ऐसे अफराद होते हैं जिन्होंने या तो ऐसी कार्रवाई की होती है या जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सरजद होने का खासा इम्कान मौजूद है। जब भी ऐसे फ़र्द की शनाख्त कर ली जाती है तो अमरीका की हुकूमत उस शख्स का नाम ख़ास तौर पर शनाख्त किए गए अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लेती है। अमरीका के अंदर इसके असासों को फौरी तौर पर मुंजमद कर दिया जाता है और इसे आलमी मालियाती नेटवर्क के दायरे से खारिज कर दिया जाता है। किसी भी ऐसे फ़र्ज से जिसकी शनाख्त कर ली जाए, अमरीका का कोई भी शहरी या कंपनी लेन देन नहीं कर सकती। इस तरह अमरीका दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के उस नेटवर्क को जो एयानत मुहैया करते हैं मुंतशर कर देता है। ऐसा ही मामला अबू अनस अल गंदूर का है जो हमास का लीडर है, जिसे खसूसी तौर पर गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार दिया गया है। ये एक फौजी कमांडर है और गजा में हमास ब्रिगेड की क्यादत करता है। हमास की शूरा कौंसल और सियासी ब्यूरो से वाबस्ता रह चुका है। ये बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। जून सन 2006 में गंदूर करीम शालोम की सरहदी क्रॉसिंग पर इसराइली दिफाई अफवाज की चौकी पर हमले में मुलव्वस था, जिसमें दो इसराइली फौजी हलाक और दो जख्मी हुए थे। पांचवा शख्स जो फ्रांसीसी इसराइली शहरी था और जिसका नाम गिलाड शालिट था, अगवा कर लिया गया। इसे 5 साल तक कैद में रखा गया। इन कार्रवाइयों और ऐसी दूसरी कार्रवाइयों की बिना पर अमरीकी महकमे खारजा ने हुक्मनामे नंबर 13224 के तहत अबू अनस अलगंदूर को खसूसी तौर पर आलमी दहशतगर्द करार दिया है। इस इकदाम के तहत अमरीकी आवाम और बैन अल-अक़वामी बरदरी को आगाह किया जाता है कि अबू अनस अलगंदूर ने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की हैं या इससे ऐसी ही कार्रवाइयों का ख़तरा मौजूद है। ऐसे लोगों की निशानदेही से इनकी असलियत ज़ाहिर हो जाती है और तंजीमें अलग थलग होकर रह जाती हैं और इसके नतीजे में अमरीकी मालियाती निज़ाम तक इनकी रसाई ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ऐसे अफराद की निशानदेही से दूसरे अमरीकी इदारों को मदद मिलती है और कानून के नफाज के लिए सरकारी इकदाम में भी मदद या मुआवनत हासिल हो जाती है।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
सामीन, हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी का दिन जुमेरात के बजाय अब बुध हो गया है,
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔ عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثر منصر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہمارا دوسرا نیوز شو ہوگا۔ اس وقت تک لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔